ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے سعد اور روار کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی تھے، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ والد حضرت مالک ابن سنان غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ جب جنگ چل رہی تھی، دوران جنگ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک خون آلود ہیں، وہاں زخم ہو گیا تھا دونوں رخسار پر خون آلود ہیں، تو بے چین ہو گئے، دوڑ کر گئے اور اپنی زبان سے اس خون کو انہوں نے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجہو، یہ خون جو تم نے زبان سے صاف کر کے تمہارے منہ میں ہے اس کو اگل دو، باہر نکال دو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا واللہ لا امجہو ابدا، اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خالط دمہ دمی لا تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ ان کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں، اتنی بات پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ یہ روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ من اکل طیباً، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، یعنی جو کمائی ہے، کمائی اس کی حلال تھی اور اس کے ذریعے سے جو غذا خریدی وہ کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے، تو ایسا آدمی جنتی ہے۔ اس پر مجلس میں موجود ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، تو کب ہوں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِ، میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا بتا دیا ہے، جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے: حلال کمائی سے، حاصل کی ہوئی غذا اور سنت کے مطابق عمل اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج کی اس مجلس میں اس حدیث کا جو دوسرا ہی جز ہے، عمل فی سنتی، سنت کے مطابق عمل کیا، اسی سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانیت کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتلائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آدمی اس طریقے کے مطابق چلے تو وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ سیمپل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے، گویا تمہاری زندگی کا ہر جز، ہر شعبہ جو ہے تمہیں حضور کے طریقے کے مطابق بنانا ہے۔ تمہارے عقائد، تمہاری عبادتیں، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناؤ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارا لباس، ہماری چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمونہ رکھا ہے، اس کی پیروی اور اتباع کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ دو تین واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ شمائل ترمذی کے اندر ہے، ایک صحابی تھے حضرت عبید محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن عبید محاربی یا عبید ابن خالد محاربی، جا رہے تھے، ان کی لونگی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز سنی، ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، اپنی لونگی کو اونچا کر لو، اس میں تمہاری لونگی کی صفائی بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارا پائجامہ لونگی گسٹی ہو تو میلی ہو جائے گی، اور اونچی ہوگی تو صفائی رہے گی۔ تمہاری لونگی کی صفائی بھی ہے اور ابقا، اور وہ دیر تک باقی بھی رہے گی۔ اس لیے کہ اگر گھسٹتے ہوئے ہم چلیں گے چند دنوں کے اندر پھٹ کے خراب ہو جائے گی، اونچی رہے گی تو بہت دن تک باقی رہے گی، برقرار رہے گی۔ تو فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، یہ حضرت عبید بن خالد فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے اس ارشاد میں ایک بات فرمائی تھی کہ تم لونگی اونچی کیوں رکھو، کہ گویا اس کی وجہ سے لونگی صاف بھی رہے گی اور دیر تک باقی بھی رہے گی۔ یہ جو وجہ حضور نے اندر بتلائی، اس کو سن کر ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میری لونگی کی حفاظت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک معمولی چدریا ہے، کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، اگر وہ میلی بھی ہو گئی پھٹ بھی گئی تو کوئی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں. دیکھو یہ جواب جو دینے کی وجہ ہوئی نا وہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے، وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس لنگی کی حفاظت کے خاطر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ورنہ حضرات صحابہ تو مر مٹنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اما لک فی اسوۃن، کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ موجود نہیں ہے؟ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عبید ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لونگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہے، فوراً میں نے اپنی لونگی اسی طرح کر لی. یہ نمونہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تیسرے خلیفہ راشد ہیں، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، احرام باندھ کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور سر کی صفائی کرائی، کچھ لوگوں نے بال منڈائے کچھ نے کٹائے، اور اس طرح گویا عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی. یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی خواب دیکھتے تھے تو صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے اس کو بیان کرتے تھے. چنانچہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب دیکھیے یہ واقعہ ہے سن ہجری 6 کا، یعنی جو مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، وطن کو چھوڑے ہوئے 6 سال، اور حضور کا یہ خواب سنا نا تو ایک دم وہ لوگ جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، ظاہر ہے نبی کا خواب تو سچا ہی ہوتا ہے، اس لیے سب نے فوراً جو ہے وہ عمرے کی تیاری کر لی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس تیاری کے ساتھ آپ نے بھی ارادہ فرما لیا. اب دیکھیے اس خواب میں کوئی وقت بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ اسی سال ہوگا، ایسا اندر نہیں تھا، خواب دیکھا. اب صحابہ یوں سمجھے کہ اب فوراً جانا، چنانچہ روانہ ہوئے. یہاں سے یہ لوگ جب روانہ ہوئے 1500 کی جمعیت تھی، 1500 آدمی، تو وہاں مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں. بات تو صحیح ان کو پہنچی تھی لیکن انہوں نے یہ سوچا اب عمرے کے ارادے سے آ رہے تھے تو دستور کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نہ روکیں، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور بیت اللہ سب کا ہے، دوست اور دشمن کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر اس طرح یہ آ کر آسانی کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل رہتے تھے ان کو جا کر کے، جیسے آج کل اس دور کے اندر بھی جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی رعیت اور پبلک کو جو ہے غلط اس میں ڈالتا ہے اپنی بات یہ کرنے کے لیے، انہوں نے بھی کیا کیا اپنے لوگ ان لوگوں کو یوں کہا کہ دیکھو یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی حرمت کو اور اس کے ادب و احترام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب کعبۃ اللہ کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ایسی تھی کہ اچھا پھر تو ہم ان کو یہاں آنے نہیں دیں گے مکہ مکرمہ میں. مقصد ان کا یہی تھا کہ ان کو آنے نہ دیا جائے اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں. بہرحال یہ یہاں طے ہو گیا مکہ مکرمہ میں, قریش نے اور اس کے آس پاس کے قبیلوں نے یہ بات طے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا تھا اپنا جاسوس, اس نے آ کر کے اطلاع دے دی کہ وہ لوگ تو لڑائی کے لیے تیار ہیں, آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آخر مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم آگے بڑھیں, اور اگر ہمیں نہیں لڑنا ہے, ہم کو تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے, لیکن اگر وہ لوگ مجبور کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کر لیں گے. اس نکلے آگے بڑھے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے ایک بڑی ایک ٹکڑی لشکر کی جو گھوڑے سواروں کی باقاعدہ ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے پہلے بھیجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ٹکر ہو, وہ ٹکر سے بچنا چاہتے تھے, تو حضرت خالد ابن ولید جس راستے سے آئے حضور نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے مکہ کی طرف جانے کے لیے ادھر حدیبیہ کی طرف سے. چنانچہ جب مقام حدیبیہ میں پہنچے ہیں, اس کا کچھ حصہ حرم میں بھی ہے, تو وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی بیٹھ گئی. اب آپ اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہی ہے. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, خلعت القصوہ خلعت القصوہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی جو ہے وہ اڑ گئی, وہ اب اٹھنے کا نام نہیں لیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ابھی عمرہ ہونا نہیں ہے, اور یہ لوگ جو آپ کے مقابلے پر آئے ہیں آپ کو ان سے لڑنا نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ کرو کہ صلح ہو جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی یہ تو اڑ نہیں گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا مکہ مکرمہ میں پیغام لے کر, قبیلہ خزاع کا ایک آدمی تھا, اس کو بھیجا کہ جا کر کے مکہ مکرمہ کے سرداروں سے کہو کہ بھئی ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, طواف سعی کر کے ہم واپس ہو جائیں گے, ہم کو موقع دو. اب یہ جب وہاں گئے کہ یہ بات پہنچانے کے لیے, تو ان کی بات سننے سے پہلے ہی بعد لوگوں نے ان کے اونٹ کو مار دیا اور خود ان کی جان کے لالے پڑ گئے. بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے اور جو معاملہ ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیجنا چاہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ان مکہ والوں کو میرے ساتھ جو دشمنی ہے اور مجھے ان کے ساتھ جو ہے ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے, اور وہاں مکہ میں میرے قبیلے کے اتنے لوگ نہیں ہیں جو میری حمایت کریں میرا سپورٹ کریں, آپ حضرت عثمان کو بھیجئے, ان کے قبیلے بہت لوگ وہاں ہیں وہ ان کا سپورٹ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم جاؤ. احرام کی حالت میں تھے, وہ نکلے, ادھر سے نکلے وہاں مکہ مکرمہ جانے کے لیے, اور ادھر مکہ میں خبر پہنچ گئی, موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن خبر وہاں پہنچ گئی کہ عثمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الچی بن کر کے سفیر بن کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والے جو تھے بنو امیہ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے, ان کو خوشی ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو گویا یہاں الچی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے. چنانچہ وہ تمام ہتھیار لگا کر کے مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے. اور جب وہ وہاں پہنچے سب نے ان کا استقبال کیا اور ان کہا اب ہم سب آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں, کوئی تم کو انگلی نہیں لگا سکتا, ہم ہیں تمہارے ساتھ. بڑی بڑی جماعت تھی, کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تھا. تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, جو میسج دینے کے لیے, تمام سرداروں کے پاس جاؤ اور اطمینان کے ساتھ نڈر ہو کر بے خوف اپنا کام کرو, کوئی تم کو چھیڑ نہیں سکتا, ہم ہیں تمہارے ساتھ. وہ لے کے اس طرح ان کو روانہ ہوئی مکہ اندر داخل ہونے کے. اب جب لے کر جا رہے تھے, ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر پڑی. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو بڑے لوگ تھے نا, اونچا طبقہ, ان کا فیشن یہ تھا کہ لنگی گھسٹی ہوئی ہونی چاہیے زمین کے ساتھ, یہی اسی کو اپنا فخر سمجھتے تھے. کوئی آدمی اگر لنگی اونچی باندھے تو اس کو ہلکا سمجھتے تھے. آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہی جو سمجھتے ہیں ایسا, تو ان کا یہ مزاج تھا. تو حضرت عثمان کی لنگی اتنی اونچی دیکھ کر کے ان کے قبیلے والے جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے, انہوں نے کہا عثمان تمہاری لنگی اتنی اونچی ہے, تم مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے پاس ایلچی بن کر کے میسج لے کر کے جا رہے ہو, وہ تمہاری لنگی اتنی اونچی دیکھ کر تم کو ہلکا اور معمولی سمجھیں گے اور تمہاری بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے, تم ذرا لنگی نیچی کر لو ٹخنوں سے نیچی. تو کیا جواب دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا, ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل یہی ہے, میں اس سے ذرا برابر بھی ہٹ سکتا نہیں. دیکھو ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو ذرا حکمت کے نام سے یوں کہتا کہ بھئی یہ تو بیچارے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں, ایک بات وہ کہتے ہیں تو مان لینی چاہیے. نہیں, حضور کا طریقہ کسی حال میں نہیں چھوڑا جاتا. فخر تھا ہوں میں آپ کو بتانا, ہمیں حضور کے طریقے کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس پر کیا ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے, کوئی ہمیں ہٹا نہ, خوش ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے, 40 سال پہلے کا قصہ ہے, ایک مرتبہ دلی میں, وہاں کا ایک بڑا بازار ہے, بڑا مصروف بازار, وہاں سے میں گزر رہا تھا تو دو یورپینوں کو دیکھا, وہ ان کے بال بھی جو ہے وہ ہپی کٹ ہوا کر اس زمانے میں, داڑھی بڑی ہوئی اور جو ہے وہ گلے کے اندر بھی کچھ مالائیں پہنی ہوئی اور لباس بھی ان کا ایسا. میں نے دیکھا پورے بازار کے تمام دکاندار ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, سب ہنس رہے ہیں لیکن ان کو بالکل پرواہ نہیں. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنے اس فیشن کے اوپر ان کو کیسا فخر تھا کہ ساری دنیا ان کا مذاق کر رہی ہے لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے طریقے کے اوپر ویسا ہی فخر اور مضبوطی ہونی چاہیے. دنیا چاہے کچھ کہے, لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تم کی, پر وہ نہ سمجھیں میری بزم کے قابل نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم محبوب بننے چاہیے, دنیا جو چاہے سمجھتی ہو سمجھتے رہے, یہ ہے سنت کے ساتھ محبت کا تقاضا. ایک تیسرا واقعہ ابن ماجہ شریف کے اندر ہے, حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی ہیں, ایک بڑے علاقے کے گورنر تھے عراق کے اندر. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں اس علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے غیر مسلم اجمی لوگ, وہاں کے چودھری, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کھانا کھا رہے تھے. حضرت کا جو خادم تھا وہ بھی پاس میں تھا غلام. کھانے کے دوران ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. آپ نے فوراً اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا. وہ جو بڑے بڑے چودھری غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے مجوسی, وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارنے لگے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو ان کا خادم تھا وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. اس نے کہا, آقا یہ آپ نے جو لقمہ نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا, یہاں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا کھانا اچھا سامنے موجود ہے, پھر کیا ضرورت تھی یہ پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کی. یہ آپ کے اس عمل پر آپس میں ہنس رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. ان کے خاطر, ان بیوقوفوں کے خاطر میں حضور کے اس طریقے کو چھوڑ سکتا نہیں. یہ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں سنت کا مقام کیا تھا اور وہ اس سلسلے میں کتنے مضبوط تھے وہ بتلایا. اب میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے فائدے ہیں, اس کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے, لیکن میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. فاتبعونی, حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ہندوستان میں مشرقی یوپی میں وہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے, تو وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے, فاتبعونی میری چال چلو, میری چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چال چلو, میری پیروی کرو, کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اس آیت کریمہ میں دو فائدے بتلائے اتباع سنت کے, سنت پر عمل کرنے کے. پہلا فائدہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اگر محبت کرنے لگ جائیں تو پھر تو وارے کے نیارے ہو گئے, ہمارا سارا کام ہو گیا. کیوں, میں ایک قصہ سنا دوں اس کو سمجھنے کے لیے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دربار سجائے ہوئے بیٹھے تھے, دربار بھرا ہوا ہے, ایک باندی بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی, ان کے پنکھا جھیل رہی تھی. اچانک بادشاہ نے کیا کہا کہ بھئی, اس دربار میں جو قیمتی قیمتی چیزیں ہیں, جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی, جو کچھ اس دربار میں ہے جو جس پر ہاتھ. بس یہ اعلان ہوا کہ ایک دم افراتفری, لوگ اٹھے اور بھاگ دوڑ ہو گئی. ہر ایک چاہتا تھا کہ اچھی سے اچھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں. وہ باندی جو بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے, بس خالی دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. بادشاہ نے کہا بھائی سب توڑ بھاگ کر رہے ہیں قیمتی قیمتی چیزوں کو لینے کے لیے، تو نہیں جاتی؟ اس نے کہا دیکھو آپ نے فرمایا دربار میں جو کچھ ہے اس پر جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی چیز ہو جائے، میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا نا، آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے، آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا ہو جاوے پھر کیا کہنا، اللہ جس سے محبت کرے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں حضرت جبریل کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ کے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں، یعنی تمام مخلوق اللہ کی اس کے ساتھ کیا کرنے لگتی ہے، محبت کرتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم نے کبھی ان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں، دن میں کیسے روزے رکھتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ، لوگ ان کے پیچھے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی ان کی ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی اپنے اللہ کے ان بندوں، اللہ نے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی۔ جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی۔ اسی آیت میں دوسرا فائدہ بتلایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آج ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہے، طاقت رکھتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی سوائے اللہ کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، یہ دوسرا فائدہ اتباع سنت کا۔ بس اب اخیر میں ایک اور حدیث جس میں سنت پر عمل کی وجہ سے چار فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہ آپ کو سنا کر اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ بأربع خصال، جو آدمی میری سنت کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے اس کو نوازیں گے۔ المحبت فی قلوب البررۃ، اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ والہیبت فی قلوب الفجرۃ، اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں گنہگار ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب ڈال دیں گے، رعب ہیبت۔ وسعت فی الرزق، اور روزی میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ آج کل تو روزی کی کشادگی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آ کے وظیفے پوچھتے ہیں، مول صاحب کو ایک وظیفہ بتاؤ نا روزی میں برکت ہو جائے، یہ مفتوں میں بیٹھے بٹھائے برکت ہو جائے گی آپ اگر اس کا اہتمام کریں گے سنت کی پیروی کا۔ تو وثقت فی الدین، اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ دیکھو سنت کی پیروی کے نتیجے میں یہ چار فائدے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا دیں۔ ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ ورا الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین ہیں ان کے داماد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ کے، حضرت مولانا نذیر صاحب بہت اچھی طرح واقف ہیں، انہوں نے خود مجھے ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی قرض کے اندر بڑا مبتلا تھا، بہت بڑا قرضہ، اس کی ادائیگی کی طرف سے وہ مایوس، تو ان سے اس آدمی نے کہا کہ آپ کوئی اس کا حل بتائیں، میرا قرضہ ادا ہو جائے. کہتے ہیں میں نے اس کو یوں کہا، دیکھو جب کھانا کھاؤ نا تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو. وہ تو ہم اور آپ دھوتے ہی ہیں، لیکن ایک خاص بات جو انہوں نے کہی کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ جب دھو تو یہ سوچو ہاتھ دھوتے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، آپ دھوتے تھے، اس لیے میں دھو رہا ہوں، اور کھانے کے بعد بھی جب ہاتھ دھو تو اس تصور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں. یہ شروع شروع میں یاد نہیں رہے گا، لیکن کوشش کرو گے تو پھر بات یہ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا سبق. تو کیا تھوڑے دنوں تک اس نے یہ کیا، اس نے آ کے بتایا میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا. یہ انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا، خود حکیم صاحب نے خود. اب آپ سے ایک درخواست ہے، جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سنتیں تو یاد ہوں گی. بھائی سوتے وقت کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، سب کو یاد ہے، چھوٹے بچے بھی جو یہاں ہوں گے ان کو یاد ہے. لیکن میں پوچھوں گا کہ کل جب آپ سوئے تھے یہ دعا پڑھی تھی؟ یاد سب کو ہے، پڑھی کسی نے نہیں. سونے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، شروع میں دائیں کروٹ کے اوپر، دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر، یہ مطلب یہ ہے کہ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کا، تو بہت سی سنتیں ہیں جو سب کو یاد ہیں. جیسے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر دایاں پاؤں رکھ کر مسجد میں داخل ہو جاؤ. واپس جب جاؤ، نکلو مسجد سے، جہاں مسجد کی بارڈر ہے وہاں کھڑے رہ جاؤ، پہلے دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألوک من فضلک، اور پھر الٹا پاؤں پہلے اور پھر سیدھا. یہ نکلنے کا طریقہ، دیکھو ابھی آپ سب نکلیں گے تو یہ نکلنے کا یہ طریقہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر نکلو. سمجھ آیا کہ نہیں؟ آج سے طے کر لو کہ جتنی سنتیں ہمیں یاد ہیں ان پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور جو یاد نہیں ہیں ان کو سیکھیں گے اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے. کرو گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لیجیے سر.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
آمین.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔